السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسلام پہ جیے، اسلام پہ مرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی خصوصی نسبت سے ہر کوئی آدمی یہ بھی چاہتا ہے، ہر کوئی مسلمان، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو اس کو چاہنا چاہیے کہ دوسرے انسانوں میں دین کی محنت ہو، تاکہ وہ بھی اس دین سے واقف ہوں اور اس امانت کے حامل ہوں، اس امانت کو لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کامیابی رکھی ہے، نجات دین کے ساتھ وابستہ ہے. کیسے باشد جس کے پاس دین اسلام ہوگا اسے نجات ملے گی، اور جس کے پاس دین اسلام نہیں ہوگا اسے نجات نہیں ملے گی. صحیح مذہب کو اختیار کیے بغیر کوئی کتنا ہی پائس ہو جائے، کوئی کتنا ہی اچھے اخلاق والا ہو جائے، کوئی کتنا ہی اصولی آدمی ہو، کوئی کتنا ہی مخلوق پر رحم کرنے والا اور خرچ کرنے والا ہو، جو شرط اول ہے کسی بات کو قبول کرنے کی اللہ کے پاس، وہ ایمان ہے. اس لیے وہ چیز نفع نہیں دے گی اس کو. اور احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا نفع دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال اچھے کام کا اچھا رزلٹ ہے، اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہے. آخرت میں کسی بھی کام کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. تو اگر ایمان کے بغیر کوئی آدمی اس دنیا میں بھلائی کرے گا تو اس کو اسی دنیا میں نمٹایا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. مگر جس کو نجات کہتے ہیں، آخرت میں عذاب سے بچنا، وہ تو دین اسلام کے ساتھ ہے. اس لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام پھیلے اور پوری انسانیت جو ہے نا وہ اس کو قبول کرے، اور پورے مسلمان جو ہے نا وہ اس پر عمل کریں. ہر مسلمان کو یہ چاہنا چاہیے. اب یہاں میرے دوستو بھائیوں، یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے، طے کرنا ہوتا ہے کہ دین اسلام ہم میں یا دوسروں میں آنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کیسے آئے گا وہ. ہمارے جو مسلمان بھائی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، جیسے پوری دنیا کا کافر ایک ہی ہوتا ہے، الکفر ملت الواحدہ، پوری دنیا کا کافر ایک ہی ہوتا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان بھی ایک ہی ہوتا ہے. نہ سمجھے کوئی تو اس کی اپنی ہی بات، لیکن عقیدے کے اعتبار سے مذہبی اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ اس طرح کی ہے. تو جو پوری دنیا میں مسلمان بھائی ہیں اور ان میں دین سے بہت زیادہ دوری ہے، اتنی زیادہ دوری ہے کہ ان کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہیں، ان میں کام ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے اپنے گھریلو زندگی میں، ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں، پورے ہمارے اپنے اطراف میں جو مسلمان بھائی ہیں ایک بڑی تعداد کو ہم جانتے ہیں کہ ہم کو ان کے مقابلے میں جو کچھ اللہ نے فکر دی ہے وہ نسبتاً تھوڑی زیادہ معلوم ہوتی ہے. دیندار کون ہے؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن دین کی صورت کس کے پاس زیادہ ہے وہ حکم لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ دیندار حقیقی جو ہے وہ اللہ کے مقرب ہونے کا نام ہے. مذہب اسلام میں آ کر, فولڈر میں آ کر, وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے. کوئی آدمی ظاہراً بہت زیادہ دیندار نہیں رہتا لیکن باطناً بہت دیندار ہوتا ہے. کوئی آدمی ظاہراً بہت دیندار ہوتا ہے لیکن باطناً زیادہ دیندار نہیں ہوتا, تو اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن ظاہر کے اعتبار سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی ظاہری طور پر مسجد کو آتا جاتا ہے, نمازوں کا پابند ہے, حلال حرام کی تمیز کرتا ہے, دین کی فکر ہے, دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے, خیر خیرات کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, سنت کی اتباع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے حکم لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ دیندار ہے یہ کم دیندار. اس لیے میرے دوستو, بحیثیت مجموعی پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو کام کی ترتیب ہے وہ سمجھنے کی ہوتی ہے. بھئی دین کا کام کرنا چاہیے تو ترتیب کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے دوستو بھائیو, تب سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خواتین کے لیے, اور جو گنہگار مسلمان ہیں ان کے لیے, وہ ہے طلب اور شوق آنے کا, دین کے اوپر چلنے کا. ایک شوق پیدا ہو, ایک طلب پیدا ہو, ضرورت کا احساس ہو کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے, اور چاہت بنے. ان کی گاڑی ہے, اچھا دیکھ لو بھائی کس کی ہے. اچھا ان کو بولو کہ بند ہو گئی بول کے نہ رکھے, پھر بجے گی, بہت قریب ہو گئی شاید دیوار سے. دین کی جو چاہت ہے, جو دین کی طلب ہے, اس میں ایک دو مرحلے ہیں. پھر ایک مرحلہ ہے کہ سبمٹ ہو کر اپنے آپ کو, اپنی رائے کو, اپنی خواہش کو فنا کر کے دین کو لینے کا جذبہ, اور ایک یہ ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کے ساتھ دین کو لینے کا جذبہ. اپنے جذبات اور خواہشات کو اور اپنی عادتوں کو ساتھ لے کر دین پر چلنے کا جو جذبہ ہوتا ہے, وہ جذبہ دین کی طلب اور خواہش کا معتبر نہیں ہوتا ہے, وہ صحیح نہیں ہو, وہ چلنے بھی نہیں دے گا, وہ نہیں چلنے دے سکتا, اس میں دین پر آتا نہیں بندہ. ایک ایسا جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اس ہمت پر آئے کہ مجھے اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے چھوڑوں گا, اپنی مرضی کے خلاف کرنا پڑے کروں گا. وہ لیول کا آدمی کو شوق چاہیے, اس کی وہ لیول کی طلب چاہیے ہوتی ہے. تو پہلا مرحلہ تربیت میں شوق پیدا کرنے کا, طلب پیدا کرنے کا ہوتا ہے, اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اس کو دھیان میں رکھنا, اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو دھیان میں رکھنا, اپنی زندگی کے انجام کو دھیان میں رکھنا, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. دھیان میں رکھنے سے مراد اس کا ایک کام ہوتا ہے پورا. پہلے مرحلے میں طلب ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, اور دوسرے مرحلے میں علم ہوتا ہے. آپ کو پتا ہو, مجھے پتا ہو کہ دین ہے کیا, وجہ اس کی ہے کہ وہ پوری زندگی پر حاوی ہے. زندگی کے سب شعبوں میں, سب لائنوں میں پہنچا ہوا ہے وہ. جیسے انسان کے جسم کے اندر خون ساری رگوں میں, ساری جگہوں پہ پہنچتا, زندگی کے سارے شعبوں میں دین پہنچا ہوا ہے. جتنے شعبوں میں کمی ہوگی اور جس شعبے میں جتنی کمی ہوگی دین میں اتنی کمی ہے. اور یہ دین میں کمی جب ہوتی ہے جب آدمی اقرار کرے کہ ہونا چاہیے مگر نہیں ہو رہی, اور اگر انکار کرے کہ نہیں میں اس شعبے میں دین کو مانتا ہی نہیں, تو پھر وہ دین میں ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے. تو دین کا علم ہوتا ہے دوسرے مرحلے میں, اس کو جاننا ہوتا ہے, اور جاننے کے اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں, اپنے سے متعلق ساری چیزوں کو جاننا, ظاہر کو، باطن کو، اندرون کو، دل کو، دل کی تفصیلات کو، نفس کو، نفس کی تفصیلات کو، ظاہری فقہ کو، باطنی فقہ کو، معاشرت کے مسائل کو، معاملات کے مسائل کو، اخلاق کے مسائل کو، عبادات کے مسائل کو، عقیدوں کو پورے اور عبادتوں کے سارے شعبوں کو، ایک علم ہے یہ. اس کے بغیر کوئی آدمی دین پہ چل نہیں سکتا. علم جو ہے وہ عمل کا امام ہوتا ہے. علم آپ کے پاس میں زندہ ہے تو مذہب زندہ ہے، علم زندہ نہیں ہے تو مذہب زندہ نہیں ہے. علم اگر زندہ نہ ہو تو مذہب زندہ نہیں رہتا. علم زندہ نہ ہو تو مذہب کے نام پر غلط رسم و رواج اور بدعت و خرافات زندہ رہتے ہیں. خرافات اور بدعات پر چلنے والا مذہب پر ہی چلنے کی خواہش رکھتا ہے. مسئلہ وہ ہے وہاں پہ جو لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے وہ یہ ہے، اے بھائی وہ بیچارہ نیک نیتی سے کر رہا ہے کام، یہ ایسے ہی ہے جیسے اخلاص کے ساتھ میں دوا سمجھ کے زہر کھانا. بہت مخلص ہے بیچارہ، بالکل پیور ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن دوا سمجھ کے زہر کھا رہا ہے. دو تو دوا تو ہوتی نہیں بھی، وہ تو زہر ہی ہے. عمل کی آدمی کے اندر طلب ہو تھوڑی، اور عمل کرنا چاہے لیکن علم نہ ہو تو پھر وہ مذہب نہیں ہوگا. مذہب کے نام کی کچھ چیزیں ہوں گی، اسی کو شریعت میں خرافات کہتے ہیں، بدعات کہتے ہیں، رسوخ غلط رسوم کہتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے، پھر وہ مذہب نہیں رہتا. اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں علم کو زندہ رکھنے کی اور علماء کو زندہ رکھنے کی ہوتی ہے، کہ ہر وقت کمیونٹی میں ہر وقت علماء آپ کے تیار ہوتے رہیں کنٹینیو، تو پھر آپ کے سوسائٹی، آپ کی کمیونٹی میں علم زندہ رہے گا. چونکہ علم عالم سے زندہ رہتا ہے، کتاب سے نہیں رہتا زندہ. کتاب میں تو کچھ بھی الٹ پلٹ کبھی بھی کر لے سکتے آپ. چار آدمیوں کو ایک کتاب دے کے چار مطلب نکالے بولے تو چاروں چار مطلب آسانی سے نکال سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا. کتاب کے مطلب کو آگے پیچھے کر دینا اپنے دماغ سے. تیسرا مرحلہ میرے دوستو ہوتا ہے تربیت کا، کہ اس علم کے مطابق آدمی عمل کرے، اس پر اپنے آپ کو لائے. پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے، قاعدے قانون میں آتا ہے، دکھ کے آ جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو کہ ان سائڈ سے تعلق رکھتا ہے، نظر نہیں آتا، دکھ کے نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو ہم نے بھیجا تو کن چیزوں کے ساتھ میں بھیجا، کس چیز کے ساتھ میں بھیجا، اس میں ان تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے. آپ یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ ترتیب ہے اس کی. اسی لیے بعض مرتبہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھئی کون سا اہم ہے، کیا کرنا، یہ کرنا کیا وہ کرنا، پوچھتے ہیں بعض لوگ. اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ کوئی آدمی کہنے لگے کون سا افضل ہے، کھانا کھانا کیا پانی پینا. پانی کی جگہ پانی افضل ہے، کھانے کی جگہ کھانا افضل ہے. عبادات میں کون سے افضل ہیں بھائی، سب اپنی جگہ پر افضل ہیں. جب سال بھر ہو جائیں گا مال کے اوپر تو یہ تھوڑی بولیں گے کہ بھائی نماز زیادہ اہم ہے، زکات تھوڑی اہم ہے، روزہ تھوڑی زیادہ اہم ہے، زکات زیادہ اہم ہے. زکات زیادہ اہم ہے بھائی، لوگوں بھوک مری ہو رہی ہے لوگوں میں، روزے کا کیا ہے، چلتا نہیں چلتا، ایسا بولتے ہیں. نہیں ہوتا ایسا، موقع مائل کی چیز ہوتی ہے. فی نفسی ہی مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حکم الگ لگتا ہے، لیکن مشغولیت کے اعتبار سے حکم ایسا نہیں لگتا. مشغولیت کے اعتبار سے ترتیب البتہ ہوتی ہے، جہاں جس طرح کی ضرورت ہو جاتی ہے وہاں اس طرح کی اہمیت ہو جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جب روزے کی اہمیت بیان فرماتے تو ایسا لگتا پورے دین میں سب سے زیادہ روزہ اہم ہے. جب نماز کی اہمیت بیان فرماتے تو ایسا لگتا کہ پورے دین میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے. جب آپ ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتاتے تو آپ ایسا اندازہ لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت اہم ہے. جب آپ دین کی خدمت کی، دین کی محنت کی اہمیت بتاتے تو ایسا لگتا سب ہے چھ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کا ایک انداز تھا تربیت کا یہ، چونکہ دوسری چیز کی اہمیت بتائی جا چکی ہے، اب اس کی ویسی بتانا ہوتا ہے. اخلاق کی بتاتے کبھی، صفات کی بتاتے کبھی، صفات میں سے کسی ایک صفت کی بتاتے کبھی. आपका ये अंदाज था हदीस अहादीस मुबारका में बाज़ाब्ता गुफ्तगू के इस अंदाज पर बहस है, बहुत लंबी चौड़ी बहस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के उसलूब का और इरशाद का क्या मतलब है, क्या मफहूम होता है उसका, बड़ी तफसीलात उलमा ने लिखी है। इस पसे मंजर में मेरे दोस्तों में जो बात अर्ज करना चाहता, आज असल में तबलीग के ऊपर बात करने का इरादा था, इस पसे मंजर में मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सबको दीन की मेहनत के लिए कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा और इन सब चीजों में हिस्सा लेना पड़ेगा, और उसमें दीन की मेहनत में दीन की तलब और शौक पैदा करने के लिए दूसरों में भी और अपने में भी मारूफ तरीका पूरी दुनिया में इस वक्त जो चला हुआ है वो तबलीग के नाम से है। आलिम होने की हैसियत से ये तो नहीं बोलते कि यही सब कुछ होता है, ये बोलना आमतौर पर इल्म की बात नहीं होती, वो जहालत की बात होती है, जाहिर बोला करते हैं, इस तरह आलिम को नहीं देखेंगे आप कभी, यही का लफ्ज नहीं होता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी चीजें लाए हैं सब होते हैं, एक का इस बात करके एक का इनकार नहीं होता, मगर यह है कि ये इसकी एक अहमियत है। हुजूर के जमाने में यह किस्सा था कि जिस मुसलमान को दावत दी जाती और वो इस्लाम में आ जाता फिर उसको दावत देना नहीं पड़ता था, एक मर्तबा के बाद दोबारा उस पर मेहनत इस लाइन में करना नहीं रहता था, अब दूसरी लाइन शुरू हो जाती थी उसके लिए। हमारे जमाने में तो यह है कि पैदा हो गए हैं मुसलमान, को इरादी तौर पर तो कबूल नहीं किया था, सोच विचार के साथ फैसला करके उसमें ग्रोथ हो गए, उसमें बड़े हो गए, एक पूरी की पूरी उम्मत यहां से वहां तक फैली हुई है, अब उनको कुछ तलब ही नहीं है, उसकी अहमियत ही नहीं रही, या है लेकिन जिस अंदाज से हमारी तरबियत हमारे घरों में हमारी फैमिलीज में हुई है वो अंदाज ऐसा था कि वहां दीन की पुख्तगी नहीं थी, एक चीज है एक चीज नहीं है, एक चीज है एक चीज नहीं है, एक कदर है एक कदर नहीं है, नमाज पढ़ लिया तो रोजा छोड़ दिया, रोजा रख लिया तो ज़कात छोड़ दी, ऐसा था, ये कर लिया तो वो नहीं कर लिया, नमाजों के अंदर कोई नमाज पढ़ ली कोई नमाज छोड़ दी, मतलब वैसी अहमियत नहीं थी। जितना दीन घरों में था उतना उन्होंने औलाद को दिया, जितना नहीं था उन्होंने उतना नहीं दिया, तो धीरे 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 शर तो जल्दी फैलता है, खैर देर में फैलता है, शर का गलबा हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में एक मेहनत मुसलसिल उम्मत मुस्लिमा को करनी होती है, उसमें सबसे आसान सबसे सहल सबसे अवेलेबल मुयस्सर भी है और आसान भी है, हर कोई कर सकता है, तरतीब ऐसी बनी हुई है उसकी और नफा बख्श बहुत ज्यादा है, वो है जमातों में वक्त लगाना, खुरूज करना कि अपने माहौल से निकलकर अच्छे माहौल में रहना, मस्जिद वाले माहौल में रहना, और सारे जाहिरे के सब यहां से वहां तक एक से एक बिगड़े हुए हैं, तो वहां मस्जिद वाले माहौल में अपनी मर्जी के काम नहीं करना बल्कि डिसाइडेड काम करना, तालीम करना, लोगों से मुलाकात करना, इबादत करना, आपस में खिदमत करना, अखलाक से रहना, काम वो करना जो दिया गया है, और निकलना उस माहौल वहां रहना निकल के जिस माहौल में रहने से आदमी दीन पे नहीं चल सक रहा है, दो वजह से नहीं चल सकता, एक आदत नहीं होने से नहीं चल सकता कि रूटीन बना हुआ है, और दूसरे इतना टाइम नहीं होता कि संजीदगी से सोच के आदमी कुछ कर सके, दूसरे काम लग जाते हैं, दूसरी मशगूलियत आ जाती, बरखिलाफ उसके जब आदमी वक्त फारिग कर लेता है थोड़ा सा तो उस फारिग शुदा वक्त में ये बात होती है कि आदमी को फुर्सत होती है, सोचता है संजीदगी से और यकसुई से बैठने की सूरत में कलामुल्लाह कलामुर रसूल काल अल्लाह काल रसूल उसके जो है गोश गुजार होता है, उसके दिल में उतरता है, वो सोचने पर मजबूर होता है, वो कुछ देखता है मस्जिद वाले माहौल के अंदर, कुछ रूहानियत महसूस करता है, कुछ सुकून महसूस करता है, एक बरकत और अनवारात महसूस होते हैं उसको ईमान के, उसकी वजह से तासुर उसका बढ़ना शुरू होता है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि घर से निकलकर घर के माहौल से निकलकर आदमी थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में निकाले और काम वो करे जो दिए गए और उन्वान बनाए लोगों में दीन की मेहनत का कि लोगों में दीन की मेहनत हो रही हो, हालांकि हो रही है उसकी अपने ऊपर वो, लेकिन वो लोगों में भी हो रही होती है, मैदान दूसरों का होता है जात अपनी होती है, ये बहुत जरूरी है। वजह उसकी यह है मेरे दोस्तों कि जो मुसलमान दीन की तरफ मुतवज्जे हैं वो भी उस तरह मुतवज्जे हैं जैसे मैंने दो किस्में की हैं बताई आपको, वो ऐसी तलब है कि उस तलब के साथ में आदमी चलता नहीं पूरी तरह से, और एक बड़ा तबका वो है जिसमें दोनों किस्मों में से कोई किस्म ही नहीं पाई जाती। अब मुसलमानों के अंदर दीनी शोर आए दीनी फहम आए तो कैसा आए, तलब भी नहीं है, इसका मतलब ये तलब नहीं होने का मतलब ये होता है कि न कोई इस लाइन का लिटरेचर पढ़ेंगे न कोई स्पीच सुनेंगे نہ خود سے جو ہے نا کچھ تحقیق اور ریسرچ کریں گے. طلب نہیں ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ہزاروں نہیں کروڑوں میں ایسے مسلمان ملے گا جو عمر گزر گئی آج نے اس نے آج تک ایک مرتبہ بھی دین کے نام پہ کوئی لیکچر نہیں سنا ہے, کوئی مجلس اٹینڈ نہیں کی ہے, کوئی واز نہیں سنا ہے, کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. آپ کو ایک ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ نہیں کروڑوں مسلمان ہاتھ پکڑ کے بتائے جا سکتے ہیں. یہ کہاں سے بولتے ہیں؟ یہ تبلیغ والے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو عملاً اندازہ ہے گھوم پھر کے دیکھنے سے. ان میں بھی کام کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے میں بھی کام کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کام ہونا ہے اور ہوتے رہنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں, تبلیغ میں نکلتے رہیں, جماعت میں جاتے رہیں. ہاں یہ ہے کہ اپنے اپنی بساط کے اعتبار سے, اپنی اپنی ہمت کے اعتبار سے, ان لوگوں کے بنائے ہوئے پورے پروگرام کو اگر ہم قبول نہیں کر سکتے تو جتنا قبول کر سکتے ہیں اتنا. ایک ان کا اپنا نظام ہے کہ بھئی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں واقعی تو یہ پورا سلیبس بنا ہوا ہے, پورا کورس لیجیے آپ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, جب ہمت ہوگی تو دیکھا جائے گا. جتنی ہے اتنے میں تو آدمی لگے. میرے دوستو اگر دین کی محنت کو اپنا حصہ دین کی محنت میں حصہ لیں گے تو اس ملک میں رہنا جائز ہے, ورنہ اس ملک میں رہنا حرام ہے. جاؤ اپنے ملکوں کو, اس ملک میں رہنا ہے, ڈالر بھی بنانا ہے تو دین کا بھی کام کرنا پڑے گا, سروس دینی پڑے گی اسلام کے لیے بھی. اور پورے امن سروس دینی ہے, پر تشدد سروس نہیں دینی ہے. جس دین کی دعوت کی محنت ہم کر رہے ہیں وہ پورا امن ہی ہے, وہ تو اپنے ہی سرکل میں ہوتا ہے اور کام کا طریقہ بھی ایسا ہے, بات بھی ایسی ہے, اس میں تو ممانعت ہے کسی ایسی بات کو کرنے کی بھی جس میں ڈسکس کرنے کی نوبت آ جائے. کیونکہ جس چیز میں ڈسکس نہیں ہے امت مسلمہ میں, وہ چند ہی چیزیں ہیں کہ اسے ایک جاہل سے جاہل, عالم سے عالم, سب کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے, علم کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اخلاص کیا ہے, سب کو پتا ہے, بنیادی ویسی ہے اس کی. اور منع بھی ہوتا ہے کہ بھائی پالیٹکس کی بات نہیں کرنا, مسائل کی بات نہیں کرنا. مسائل میں بھی جھگڑے, پالیٹکس میں بھی جھگڑے, اوپینین الگ الگ ہے, پنچایت ہوگی, پھڈے ہوں گے. تو اس میں یہ تو پورا من ہے. اس لیے میرے دوستو اس ملک میں دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک نے جو موقع ہمیں عطا فرمایا ہے, چانس ہے اور ضروری بھی ہے اور فرض بھی ہے. اس لیے علم بھی حاصل کرنا ہے, عمل کرنے کے لیے ٹریننگ اور تربیت بھی لینی ہے. علم کے جو لوگ ماہر ہیں ان سے بھی رجوع رہنا ہے, عمل کے جو لوگ واقف کار ہیں ان سے بھی رجوع رہنا ہے, اور دین کی طلب اپنے اندر لانے کے لیے, دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے اپنوں میں اور پرایوں میں دین کی محنت بھی کرنی ہے. اور شوق پیدا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت بھی ایک دوسری ہے. اس میں شوق ایک حصہ ہے اس کا, اور دوسروں کی ضرورت دوسرا حصہ ہے اس کا. بعض مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو تو شوق ہو گیا ماشاءاللہ, ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی, ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم حلال حرام کا فرق کرتے ہیں, دینداری ہے, جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں اپنے حساب سے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے پوری احتیاط برتتے ہیں, جو مسئلے میں شک شبہ ہوتا ہے علماء سے پوچھ لیتے ہیں. بہت مرتبہ لوگوں کو, ہم مجھے اور آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی بحیثیت مجموعی تو اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, نہیں دوسروں کی ضرورت ہے. ان کو کون بولنے والا ہے, ان کو کون بتانے والا ہے, ان تک کیسے ریچ ہوگی, ان تک کیسے پہنچ ہوگی, ان کو کون سمجھائے گا, ضرورت ہے امت مسلمہ کی. اس لیے میرے دوستو ترتیب الگ ہوتی ہے لیکن کام کرنا ہوتا ہے سارا, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے. اور انسانی تربیت کی ترتیب ہی ہے, آپ کو پہلے طلب دعوت دینی ہوگی, شوق پیدا کرنا ہوگا, اس کے بعد اس کو علم سے آشنا کرنا ہوگا, اس کے بعد اس کو عمل کرانا اور اس میں سہولتیں پیدا کرنا اور اس کی تدابیر بتانا ہوگا. ان تینوں کے بغیر دین وجود میں نہیں آئے, اور اسی وجہ سے یہ تینوں شعبے دین کے اہم ترین ہیں. لیکن مجھے اور آپ کے اندر اور امت مسلمہ کے عموم میں طلب نہیں ہے, اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں مجھ میں ایک شوق آئے, ایک ماحول آئے, ایک گرمی آئے, ایک چاہت آ جائے دین پر چلنے کی, سنتوں سے پیار کی, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو, کسی شرمانے والے سے شرم نہ آئے. دین پر چلنے والے اس کو ہمیشہ شرمایا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن کریم میں یہ ہے کہ دین پر چلنے والے کو نہیں, دین کے پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, دین کے پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کوئی رسول ان کے پاس میں نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. مطلب حضور کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی آئے آپ کے ساتھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. الا کانوا بہ یستہزئون, مگر ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملہ ایسا بنایا ہوا ہے انہوں نے دنیا چند روزہ کا کہ وہاں دین والوں کے ساتھ میں یہ سلسلہ رہے. اب اگر آدمی مذاق اڑانے کی وجہ سے دین سے شرما جائے، دین پر عمل نہ کرے، جھجک جائے، رک جائے، یہ کوئی دین ہوگا پھر؟ اتنی بھی ہمت نہیں آدمی میں؟ نہیں بھائی، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی آپ کو. دین تو مجاہدے کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، صبر کا نام ہے. مگر وہ ایک طلب، ایک لمحہ، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس درجے میں ہمت آتی ہے کہ آدمی پرواہ نہیں کرتا. بہت سے لوگ پلین میں نماز نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اجازت نہیں دیتے. اس میں 50% وہ ہوتے ہیں کہ ان کو شرم آتی ہے، لوگوں کے سامنے لوگ کیا بولیں گے. آپ اجازت لے کے دیکھو، دے دیتے، موقع محل سے لینا پڑتا ہے. وہ بےچارے جب کھانا سپلائی کر رہے ہیں، آپ کہیں گے مجھے نماز پڑھنی، وہ تو نہیں دیں گے. پھر ایک انداز ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا میں اپنی پریئر کر لوں. ہاں ضرور کر لیجیے، جا لیجیے، اللہ کا شکر ہے کبھی جانا آنا ہوتا ہی ہے، کبھی روکا نہیں جاتا. شرم ہے، ٹرین میں نماز نہیں پڑھتے، شرم ہے. ارے بھائی سیٹ پہ پڑھ لو. فتوے یہ ہم، مجھے کئی مرتبہ فتوے ملتے رہتے ہیں، نہیں اتنا کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. لو بھائی تو مفتی ہے کیا؟ نماز نہ نہ ٹرین میں نماز ہوتی بیٹھ کے، نہ پلین میں نماز ہوتی بیٹھ کے. پلین میں اگر اجازت نہیں دی گئی تو آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھ لینی ہے، پھر گھر آ کے پوری پڑھنی ہے، قضا کرنی ہے. اور اگر اور اجازت مانگنی ہے، اجازت شرمانا اور اجازت نہیں مانگنا ایسا نہیں ہے. اسٹیشنوں پہ، ٹرین میں، پلین میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور بہت سی چیزوں میں جو شرم آتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں شرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے شرما رہے ہیں کہ وہ دین پر چلنے کی ہمت اور جرات نہیں ہے. اور وہ یعنی اس وقت میں جو ریاشن کسی اور کا ہو سکتا ہے، کسی کی بدتمیزی ہو سکتی ہے، اس کو جھیلنے اور وہ بے عزتی کو سہارنے کو طبیعت نہیں مانتی ہے. اللہ کے لیے کیا عزت اور کیا بے عزتی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو عزت کر رہے ہیں یا بے عزتی کر رہے ہیں اپنی؟ اپنے آپ کو بے عزت کرنے کا نام ہی عبادت ہے بھائی. اللہ کی عزت ظاہر کرنے کے لیے اپنے کو بے عزت کرنے کا نام ہی نماز ہے. اپنے کی اپنی ذلت کو ظاہر کرنا ہے، عاجزی کو ظاہر کرنا ہے. اچھا وقت ہو گیا، سنتیں پڑھ لیجیے انشاءاللہ پھر آگے.